جمعہ 6 جون کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پیمرا نے جیو ٹی وی کا لائسنس معطل کر دیا. ادھر جیو نے آئی ایس آئی پر 50 ارب روپے کا حتک عزت کا دعویٰ کیا اور معافی کا مطالبہ کیا. تجزیہ کار نے کہا,
آئی ایس آئی والے وہ تو یہی کہیں گے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانتے, مجھے تو یہ کرائسس ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.
تفصیل سنیے عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے وزارت دفاع کی شکایت پر ملک کے مقبول نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کا لائسنس 15 دن کے لیے معطل کر دیا ہے اور اس پر 1 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے, جس کے بعد ملک کے بیشتر شہروں میں جیو نیوز کی نشریات بند ہو گئی ہیں. شہزاد ملک.
پیمرا نے کہا ہے کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں جیو نیوز کا لائسنس معطل رہے گا. وزارت دفاع نے پیمرا کو تحریری شکایت کی تھی کہ جیو نیوز نے 19 اپریل کو حامد میر پر ہونے والے حملے کے بعد خفیہ ادارے آئی ایس آئی اور اس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف جارحانہ, شرمناک اور اہانت امیز مہم چلائی. جیو نیوز کا کہنا ہے کہ اسے نہ تو کوئی شواہد فراہم کیے گئے اور نہ ہی ان کا موقف سنا گیا, اور یہ کہ پیمرا اس سے پہلے ہی 45 دنوں سے انہیں سزا دے رہا ہے.
لندن میں حکام کے مطابق منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو اسپتال سے دوبارہ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ایم کیو ایم نے کراچی سمیت دوسرے شہروں میں دھرنے جاری رکھے ہوئے ہیں. آصف فاروقی.
اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حکام کے مطابق لندن کے ویلنگٹن ہاسپٹل میں زیر علاج الطاف حسین کو ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد دوبارہ مرکزی لندن کے ایک تھانے میں منتقل کر دیا گیا ہے. ہسپتال میں الطاف حسین کے طبی معائنے کے نتائج کی روشنی میں ڈاکٹروں نے تجویز کرنا تھا کہ میٹروپولیٹن پولیس ان سے انٹرویو کر سکے گی. دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں اور حامیوں نے سندھ کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں نمائش چورنگی پر 4th روز بھی دھرنا جاری رکھا اور یوم دعا منایا.
بلوچستان کے ضلعوں کیچ اور قلاس سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان میں سے 2 افراد کی لاشیں ضلع کلات قلعہ کے شیخڑی سے ملی ہیں. کلات انتظامیہ کے ایک اہلکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ ان میں سے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے, جبکہ دوسرا تشدد سے ہلاک ہوا ہے. تیسری لاش ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ سے ملی ہے. لیویز فورس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ہلاک کیا جانے والا شخص پیشے کے لحاظ سے ٹیچر تھا, جنہیں گزشتہ شب نامعلوم افراد نے ہلاک کیا.
کابل میں پولیس کہتی ہے کہ افغان صدارتی انتخاب کے سرکردہ امیدوار عبداللہ عبداللہ ایک خودکش بم حملے میں بال بال بچے ہیں. افغان ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ ان کا قافلہ اپنی انتخابی مہم کے ایک پروگرام کے اختتام کے بعد جوں ہی روانہ ہوا تو اس پر 2 بم حملے ہوئے. کابل پولیس کے سربراہ جنرل محمد ظاہر نے بتایا,
ڈاکٹر صاحب عبداللہ ہوا معاونشان جیسے محمد کا آدمی گرا,
کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ اور ان کے نائب خان محمد کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا. شکر ہے کہ وہ بچ گئے, اور اسپتال سے اب تک ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق 2 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان نے مسٹر عبداللہ پر ہونے والے اس حملے کی مذمت کی ہے. بھارت میں سکھوں کے سب سے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل میں فوج کی کارروائی کی 30ویں برسی کے موقع پر مندر کی انتظامیہ کے رضاکاروں اور سخت گیر سکھ کارکنوں کے درمیان تصادم میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. دلی سے شکیل اختر.
آئینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب صدگیر سکھوں کا ایک گروپ ایک آزاد مملکت خالستان کے نعرے لگاتا ہوا تلواریں لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا. انہیں مندر کے انتظامیہ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے جب روکنے کی کوشش کی تو تصادم ہو گیا. اس ٹکراؤ میں کئی افراد زخمی ہوئے. مقامی پولیس نے بتایا ہے کہ صورتحال پرامن ہے اور شہر میں امن و امان قائم ہے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. شمالی فرانس کے سورڈ بیچ پر 70 برس پہلے جنگ عظیم دوئم کے دوران نارمنڈی میں جرمنی کی نازی فوج کے خلاف اتحادی فوجوں کے حملے کی یاد میں ایک تقریب ہوئی, جس میں دوسری جنگ عظیم کے ہیروؤں کے علاوہ 20 ملکوں کے سربراہان مملکت نے بھی شرکت کی ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اس موقع پر کہا کہ اس اجتماع کا مقصد اس دور کی مصالحت کا جشن منانا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اسی تقریب کے دوران امریکی صدر باراک اوباما اور یوکرین کے نو منتخب صدر پیٹرو پوروشینکو سے ملاقات کی. روس کہتا ہے کہ روسی اور یوکرینی رہنماؤں نے مشرقی یوکرین میں خونریزی اور فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا. اٹلی کی بحریہ نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 2500 سے زیادہ تارکین وطن کو بچایا ہے جو شمالی افریقہ سے گنجائش سے زیادہ لدی ہوئی کشتیوں میں سوار تھے. اٹلی کی بحریہ کہتی ہے کہ بحیرہ روم میں بہتر موسمی حالات کی وجہ سے غیر قانونی طور پر یورپ کا سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھی ہے. اور سائنسدانوں نے انسانی جسم کے اس نظام کا پتہ چلا لیا ہے جس کے ذریعے رات کی اچھی بھرپور نیند سیکھنے کی صلاحیت اور یادداشت کو بہتر بناتی ہے. ظفر سید.
چین اور امریکہ کے سائنسدانوں پر مشتمل ٹیم نے اس تحقیق میں نیند کے دوران انسانی دماغ کے خلیوں کے درمیان ہونے والے ان رابطوں کا مشاہدہ کیا جنہیں سنیپسس کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اس کے مشاہدے کے لیے مائکروسکوپی کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ سخت تربیت لینے والے افراد بھی اپنی کھوئی ہوئی نیند کے نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولا، میں ان میں سے نہ تھا۔ پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولا، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔ مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولا۔ پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ لندن میں حکام کے مطابق منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو ہسپتال سے اب پولیس تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل دیکھ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ، لیکن آئیے سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے ملک کے سب سے بڑے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ پیمرا نے جیو پر جرمانہ بھی عائد کیا ہے 1 کروڑ روپے کا۔ معطلی کی وجہ جیو کے اینکر حامد میر پر حملے کے بعد خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پر اس کا الزام لگانا تھا، جس کے بعد اس خبر چلانے کے خلاف وزارت دفاع نے پیمرا میں جیو کو بند کرنے کی ایک درخواست دائر کی تھی۔ تفصیل سنیے امبر شمسی کی اس رپورٹ میں۔
جیو کے اسلام آباد کے نیوز روم میں ابہام کی کیفیت ہے۔ کارکن ایک طرف چینل پر مسلسل حملوں کے عادی ہو چکے ہیں، تاہم مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں۔
جیو کے کارکنوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ معطلی کے ساتھ ساتھ جیو کو 1 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، نہ کیا تو لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جیو عدالت میں اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی کر سکتا ہے۔
ایک تہائی سے جیو کا دیگر نیوز چینلز پر راج رہا ہے، اور اس کی بندش کے بارے میں اسلام آباد کے ایک مارکیٹ میں پوچھا گیا تو بعض لوگ خوش نہیں تھے۔
جیو کا لائسنس بحال کیا جائے، ٹھیک ہے، پہلے بھی جیو بند ہوا تھا، اس کے لیے ہم پہلے بھی آواز اٹھایا تھا۔
ہم تو ظاہر بات ہے جیو کو لائک کرتے ہیں، جیو ہر میچ فرسٹ خبر جیو ہی دیتا ہے۔
آئی تھنک اٹس گڈ کہ جو ہے وہ ان کو وہ جرمانہ ان پہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کافی چینلز جو ہیں وہ سیکھیں گے اس سے۔
پیمرا کا فیصلہ آج پیمرا کے بورڈ کے سرکاری ممبران کے اجلاس میں کیا گیا، جس کے صدارت ادارے کے قائم مقام چیئرمین پرویز راٹھور نے کی۔ اجلاس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین کے علاوہ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری اطلاعات نے شرکت کی، جبکہ اس اجلاس میں اعزازی ممبران کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ حکومت نے 5 جون کو پرویز راٹھور کو پیمرا کا قائم مقام چیئرمین مقرر کیا تھا۔ واضح رہے کہ جیو نیوز پر 19 اپریل کو صحافی حامد میر پر کراچی میں ہونے والے حملے کے بعد ان کے بھائی کی طرف سے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ پر اس حملے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جسے جیو نے تقریباً 8 گھنٹے تک ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل ظہیر الاسلام کی تصویر کے ساتھ نشر کیا۔ اس اقدام کے خلاف وزارت دفاع نے پیمرا میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس کی سماعت آج ہوئی۔ اس کے بعد متفقہ طور پر جیو کا لائسنس 15 روز کے لیے معطل کرنے اور ان پر 1 کروڑ روپے جرمانے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر پرویز شوکت کا خیال ہے کہ جیو کو بند نہیں کرنا چاہیے۔
ڈیفینس والے اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملی بھگت ہے، اور آپ پہلی کمیٹی نے پرماننٹ بند کیا تھا، تو وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں کنسرنڈ اتھارٹی سے کہ خدا کے واسطے یہ چینل بند نہ کریں، آپ مالک کو فائن کریں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور میں نے میر شکیل رحمان صاحب سے بھی کہا کہ اپنا چینل بچائیں خدا کے لیے، یہ اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے، تو آپ اداروں سے پاکستان میں کون جنگ لڑ سکتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ۔
یاد رہے کہ اس سے پہلے پیمرا کے اعزازی ارکان نے جیو نیوز کے علاوہ جیو تیز اور جیو انٹرٹینمنٹ کے لائسنس معطل کرنے اور ان کے دفاتر بند کرنے کا فیصلہ دیا تھا، جس پر پیمرا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد جیو نیوز کے انتظامیہ کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ اس بارے میں ان کا موقف معلوم نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جیو نے کہا کہ گزشتہ 45 روز سے ان کی نشریات بند ہیں، جس کی وجہ سے ادارے کو 2 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
نجی شعبے میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل جیو، جس کی آج نشریات بند ہو گئی ہے، آج پیمرا کے حکم کے بعد یہ ٹیلی ویژن اسکرین سے غائب ہے۔ ہمارے ساتھی شہزاد ملک اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ شہزاد، یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، جیو جہاں آتا تھا وہاں کیا آ رہا ہے اور دوسرے چینلز پہ کیا آ رہا ہے اس بارے میں؟
جی امبر، جس نمبر پہ جیو آتا تھا وہاں پر بالکل ایک بلینک سی سکرین ہے اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے پیمرا کے فیصلے کے بعد جیو نیوز کی نشریات تو تقریباً پورے ملک میں بند ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے جو دیگر چینلز ہیں جن میں جیو تیز ہے، جیو انٹرٹینمنٹ ہے اور جیو کہانی ہے، وہ ابھی تک ملک کے مختلف علاقوں میں اسلام آباد سمیت دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی سی ایل کا سمارٹ ٹی وی تھا، جس میں پہلے یہ چینل آتا تھا، وہ اپنی جگہ پہ ہی برقرار تھا جہاں پہ اس کا نمبر دیا گیا تھا، وہاں سے بھی اس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں دیگر جو اس کے دیگر چینلز ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں۔ جی
اچھا، اور اس بارے میں دوسرے چینلز پہ خبر چل رہی ہے؟
جی یہ تو چل رہی ہے کہ اس کا لائسنس معطل کر دیا گیا اور اس کو جرمانہ ہوا، اور یہ بھی چل رہا ہے کہ اس کی نشریات بند کر دی گئی ہیں، لیکن اس میں مزید اس کی تفصیلات جو ہیں وہ دیگر نجی ٹی وی چینل جو ہیں وہ نہیں دے رہے۔ جی
اچھا، چلیں شہزاد، یہ تفصیل بتانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ پیمرا نے جیو نیوز کا لائسنس 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیا اور جیو نیوز کی نشریات اب معطل ہے، ٹی وی اسکرین سے غائب ہے۔ میں نے جیو نیوز نیٹورک کے سربراہ عمران اسلم سے اس بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ پیمرا کے اس فیصلے کے بارے میں ان کا رد عمل اب کیا ہے۔
یہ نوٹس ہے اور آبویسلی اس کو سیریسلی لینا چاہیے، نوٹس ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ 14 دن کے اندر وہ کچھ جواب دے دیں ہمیں، کیونکہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے جیو پہ وہ بہت ہی سنگین الزام ہے اور اس سے ہماری ریپوٹیشن اور ہماری جو ساکھ ہے اسے بہت زیادہ اس پہ نقصان ہوا ہے ہمیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان الزامات سے ہمارے جو اسٹاف ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو جان کا خطرہ ہے۔
لیکن فوج ایک قومی ادارہ ہے، یہ کس طرح توقع کی جائے کہ وہ معافی مانگے ایک نشریاتی ادارے سے؟
دیکھیں، ایک تو انہوں نے الزام لگایا ہے، یا تو وہ پروف لے کے آئیں اور بات کریں ہم سے اور کہیں کہ اس قسم کے ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم بھی جواب دیں اگر ان کے پاس کسی طرح کے ایویڈنس ہے ہمارے خلاف، تو وہ میرے خیال میں ایک اوپن فورم میں لے کے آئیں، بات کریں اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون مطلب صحیح ہے اس میں اور کون غلط ہے۔
لیکن جیو کو پیمرا کے حکم پر اب بند کیا گیا ہے اور یہ حکم وزارت دفاع آئی ایس آئی کی درخواست پر ایک طرح سے جاری کیا گیا ہے، تو پیمرا کے اس حکم کے، آج کے جو حکم ہے کہ لائسنس معطل کیا جائے آپ لوگوں کا، اس حکم کے بعد کیا جیو الزامات پر ایک قانونی، مطلب ان کی ایک قانونی تصدیق ہو گئی ہے ایک طرح سے؟
ہاں جی، لیکن اس کے بعد بھی قانون جو ہے وہ بہت سنگین ہے نا، اس کے بعد بھی اپیل کا تو راستہ ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہم پہ جو الزامات لگے ہیں وہ اس کے ہمیں بغیر سنے ہوئے اس قسم کا ایک سسپینشن نوٹس دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ہم چاہیں، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن ہم اس کو ضرور دیکھیں گے اور قانون کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے۔
اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ حلقے مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آئی ایس آئی کے خلاف نوٹس دینے سے حالات مزید کشیدہ آپ کے خیال میں نہیں ہو جائیں گے؟
یہ ابھی تو لیگل نوٹس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ سیریس نوٹس ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ اس میں ہم نے ساری بیک گراؤنڈ بھی دے دیا ہے کہ کیوں ہم اس موڑ پہ آئے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فائنلی کوئی کلوجر ہو جائے، کسی قسم کی ہمیں جسٹس مل جائے۔
جیو نے آئی ایس آئی، وزارت دفاع اور پیمرا کو ایک قانونی نوٹس جاری کیا ہے جس میں وضاحت اور معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس پر بات کر رہے تھے جیو نیوز نیٹورک کے سربراہ عمران اسلم۔ اور میں نے پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی سے بھی اس پورے معاملے کے بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا اب پیمرا کے فیصلے کے بعد ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔
یہ بظاہر بات جو ہے پیمرا سے آگے نکل چکی ہوئی ہے۔ ایک تو پیمرا جو ہے وہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹیڈ نہیں ہے، مثلا انہوں نے جن صاحب کو قائم مقام اس کا سربراہ لگایا اس پہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا، اس کو چیلنج کر دیے کہ گیا کہ وہ ہو نہیں سکتا قائم مقام جو پہلے ہی رکن تھے ان کے سرکاری. پھر جو کچھ پرائیویٹ ارکان نے انہوں نے ریزرویشنز کا اظہار کیا کہ یہ انلیگل ہے, اور یہ پرائیویٹ ارکان جو ہیں یہ خود نہیں بول رہے, ان کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. دوسرے اس معاملے کو مزید جو کمپلیکیٹ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جیو گروپ نے وزارت دفاع اور آئی ایس آئی اور پیمرا کو 50 ارب روپے کا ہار جانے کا نوٹس دیا ہے کہ ان کو
جی
غدار کیوں کہا گیا ہے
جی, اور معافی اور وضاحت مانگی
معافی مانگی ان سے. تو وہ مسئلہ جو ہے یہ تو الٹا ہو گیا جس طرح وہ کہتے ہیں, یعنی جو آئی ایس آئی والے وہ تو یہی کہیں گے نا جی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانتے. تو اس صورت حال میں مجھے تو یہ کرائسس جو ہے یہ ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر نہیں آتا,
اور یہ صورت حال بگڑتی جا رہی ہے
جی. یقیناً یہ کوئی بہتر تو نہیں ہو رہی نا. مثلاً اگر آپ آئی ایس آئی کو اکیوز کریں گے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے میرے نزدیک کہ 65 اور 71 کی وار کے علاوہ مجھے نہیں کبھی یاد کہ اتنی اوپنلی آئی ایس آئی یا فوج کے حق میں, اور بعض اس میں اینٹی انڈیا بھی سلوگنز ہیں, پھر اس میں کوئی یہ جو کوئی پرو اسلامک ایلیمنٹس بھی داخل ہو گئے کچھ ان کا ایک حصہ. تو اس سے سچویشن جو ہے کوئی کسی صورت بھی یہ کوئی قابل رشت صورت حال نہیں ہے. اس سے کیجولٹی جو ہے وہ یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ آزادی تحریر و اظہار ہے.
اور اس کے کوئی مثبت نتائج آپ کو نظر آتے ہیں؟
دیکھیے جی, مثبت نتائج تو یہی ہو سکتے ہیں کہ میڈیا ہاؤس جیت جائے اور آئی ایس آئی اپنی شکست مان لے اور کہے کہ جی ہم آئندہ میڈیا کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کریں گے. اصل میں اس بارے میں میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو شکیل صاحب دبئی میں, وہ یہاں ہیں ہی نہیں. پہلے انہوں نے لڑائی لڑی, نواز شریف سے بھی لڑائی لڑی, ان کی مشرف سے بھی لڑائی ہوئی, پی 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 کی گورنمنٹ میں بھی وہ کہتے تھے وزیر اعتاب رہے, اور ہمیشہ میڈیا جو ہے وہ سیاستدانوں سے حکومتوں سے لڑائی میں سرخ روتا ہوتا ہو. لیکن فرق اس میں اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت اگر اسٹیٹ سے جھگڑا تھا تو اس وقت ڈیپ اسٹیٹ سے جھگڑا ہوا ہے. اب ڈیپ اسٹیٹ سے جو جھگڑا ہے یہ میرے خیال سے کم از کم پہلے کبھی ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوئی. تو اس لیے اس کے جو مثبت کیا نتائج نکل سکتے ہیں, صرف یہی نکل سکتا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, لیکن وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا تعلق خالی جنگ جیو گروپ سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق تو ایک براڈر سینس میں سیولین ملٹری ریلیشن سے ہے, اور وہ پاکستان میں ابھی ان کا اونٹ جو ہے وہ کسی اس کروٹ نہیں بیٹھا جو اگر شاید جیو چاہتا ہو.
یہ تھے سینئر صحافی اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی, جن کے مطابق صورتحال ابھی بھی تشویشناک نظر آتی ہے. میں نے اس کے بعد بات کی پاکستان کے ایک سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار سے, اور ان سے پوچھا کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں.
میرے خیال میں یہ ایک سمجھوتے کا ایک پہلو ہے, اور دونوں پارٹیز کے درمیان بغیر یہ فارملی نوٹیفائی کیے یا اناؤنس کیے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ ہوا ہے.
اچھا.
اور اگر اس کے نتیجے میں یہ کشیدگی ختم ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن آزادی اظہار پر میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے بہت منفی اثر پڑے گا. جو غیر مناسب استعمال تھا آزادی اظہار کا,
جی,
اگر اس پر کچھ اثر ہوتا ہے تو میری نظر میں تو اچھی بات ہے,
جی,
کیونکہ کئی حدود توڑ چکے تھے کئی چینلز.
اچھا, آپ نے حدود کی بات کی, اور بڑے لوگوں نے یہ تنقید بھی کی ہے کہ میڈیا بالکل حدود سے نکل گئی تھی اور بالکل عجیب سے پروگرامنگ, آؤٹ آف کنٹرول. تو لیکن یہ بتائیں کہ میڈیا کی ایک طرح سے ذمہ داری بھی تو ہے کہ بلا تفریق وہ تنقید کرے, لوگوں کی نشاندہی کرے, غلطیوں کی نشاندہی کرے, یا پھر ہمیشہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے موضوعات رہیں گے, کچھ ایسے ادارے طے سمجھے جائیں گے جن پر بات کرنا منع ہو؟
نہیں, میں نہیں, میں بالکل اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی بعض ادارے ہیں جو ہولی کاؤز کی طرح, جو انگریزی کا فکرہ ہے کہ جی ان کے بارے میں آپ نہ ان کا نام لیں نہ ان کے کردار پر بات کریں. نہیں, ان کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے, لیکن بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کس وقت کی جائے, ملک کے کیا حالات ہیں. ایک اندرونی بڑی بہت بڑے پیمانے پر ایک لٹرلی بعض حصوں میں ایک سول وار کا کیفیت ہے اور سیکیورٹی کا بہت بدترین حال ہے, تو وہاں پر تنقید کرنا اس ادارے پر جو بہت بوجھ یہ اٹھا رہا ہے اس سارے حادثے کا, تو ایک مناسبت ایک چیز ہوتی ہے, ایک تصور ہوتا ہے. اس میں لکھے ہوئے حدود کافی نہیں, ایک غیر لکھے ہوئے حدود بھی ہوتے ہیں, کچھ قدریں ہوتی ہیں, مناسبت ہوتی ہے, توازن ہوتا ہے. تو اس میں میری رائے کیا, میں تو یہ سارے ملک میں میں جہاں جاتا ہوں بھاری اکثریت, چاہے وہ دیہات میں ہو شہروں میں ہو, ان سب کے خیال میں گزشتہ سالوں میں ٹی وی چینلز نے بالخصوص نیوز میڈیا نے حدود کو بہت بری طرح توڑا ہے اور نظر انداز کیا ہے کیا ملک کے کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے مناسب ہوگا.
لیکن جاوید جبار صاحب, اس ساری کشیدگی کا آغاز آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی کے سربراہ پر الزامات سے شروع ہوئی تھی جو جیو ٹی وی نے لگائی تھی, لیکن بہرحال بہت ایسی خبریں ہیں جن سے فوج یا حساس ادارے خوش نہیں ہوتے. مثلاً اصغر خان کیس میں جو باتیں نکلی یا صدر مشرف کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے, بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تو لیکن پھر لاپتہ افراد کی ہے, مختلف صحافیوں کے قتل کی ہے, تو اب کیا میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے, میڈیا کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ میڈیا بات ہی نہ کرے, یہ طے ہو نیشنل سیکیورٹی ہے کچھ اور ہے؟
نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا کو بات نہیں کرنا چاہیے, میڈیا کو ضرور بات کرنا چاہیے. بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کس فریکوینسی کے ساتھ آپ کریں, کس انداز میں آپ امپلیکیٹ کریں ان اداروں کو, تو ایک طریقہ کار کا بھی, ہاؤ یو ڈو اٹ از آلسو ایز امپورٹنٹ ایز واٹ یو آر ڈوئنگ. ایک آداب جو ہوتے ہیں, اخلاق جو ہوتے ہیں, ایک ایسا انداز کلٹیویٹ کرنا جس میں آپ ایک ادارے کے بارے میں کنٹیمپٹ یا ایک منفی سوچ کو اجاگر دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کے دوسرے پہلو پر بھی اتنا ہی غور کریں کہ کن حالات میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں. کئی دفعہ کئی ریاستیں, یہ اس میں پاکستان صرف ایک نہیں ہے, ہمارے ساتھ ملک کو دیکھ لیجئے, سب سے بڑی جمہوریت نارتھ ایسٹ انڈیا میں, کشمیر میں, کئی اور جگہوں پر کس طرح وہ قانون کی دھجیاں اڑا کر انسان کی آزادی پر حملہ ہوتا ہے افواج کے ذریعے. ایک عورت ہے وہاں پر 13 سال سے بھوک ہڑتال پر ہے نارتھ ایسٹ انڈیا میں. تو یہ ریاست کس طرح اقتدار کو استعمال کرے ایسی کیفیت میں جہاں ریاست کے اوپر ایک حملہ ہو رہا ہے, اس میں میڈیا کے خود چاہیے نیوز میڈیا کو کہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھے.
یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار, جو اس خبر کے بعد کی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے کہ پیمرا نے آج جیو ٹی وی جیو نیوز کا لائسنس 15 دن کے لیے معطل کر دیا ہے. اس سے پہلے جنگ گروپ نے آئی ایس آئی, وزارت دفاع اور پیمرا کو ایک قانونی نوٹس جاری کیا تھا جس میں وضاحت اور معافی کا مطالبہ کیا گیا تھا. فوج اور جنگ گروپ کے درمیان اس کشیدگی میں پیمرا کا فیصلہ کیا اندیا دیتا ہے, اس کی آگے چل کر صحافت اور پاکستانی میڈیا پر کیا اثرات ہوں گے, یہ تھی آج سربین کا ہمارا بڑا موضوع. اب چلتے ہیں اس خبر کی جانب کہ لندن میں حکام کے مطابق منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو ہسپتال سے اب پھر تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تفصیل بتانے کے لیے. کیا ہوا ہے عادل, کیا پتہ چلا ہے؟
امبر, آج صبح انہیں ولنگٹن ہسپتال سے طبی طور پر جب فٹ قرار دے دیا گیا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں صدق پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں سے انہیں منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت ان سے تفتیش ہوگی, اور آخری اطلاعات تک اس وقت ان سے کوشچن آنسر کیا جا رہا ہے, انہیں انٹرویو کیا جا رہا ہے جو ان پہ منی لانڈرنگ کے الزامات لگے تھے. اور ہسپتال جو صدق پولیس اسٹیشن ہے اس سے باہر اس وقت ایم کیو ایم لندن کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بابر غوری کی سربراہی میں وہاں پہ کھڑے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی اور لندن میں آج متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی.
اچھا, تو آگے اب یہ پولیس تھانے میں آگے کیا کیا ہوگا؟
اس میں امبر دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ یا آج وہ چارج ہو جاتے ہیں, ان پہ الزامات لگ جاتے ہیں, اور یا نہیں لگتے. دونوں صورتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں ضمانت آج دے دی جا سکتی ہے اور انہیں پھر پینڈنگ فردر انویسٹیگیشن پہ واپس بلایا جا سکتا ہے تھانے میں.
چلیں دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے. اس کی تفصیل اپڈیٹس bbcurdu.com پہ آپ کو ملیں گی.
سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے,
اور میں ہوں شہپارا سلیم, میرا بھی آداب قبول کیجیے.
پروگرام آپ کا ختم ملا میں ایک صاحب نے پہلے تو مشہور مصرع داغا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا, اور پھر کہا کہ جب تک معاشرے کے اس سکے رج الوقت کا خاتمہ نہیں ہوتا مثبت تبدیلی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے.
محمد طفیل کہتے ہیں, یہود النصارہ کے بارے میں آپ نے دفاعی کالم لکھ کر مغربی آقاؤں کا حق نمک ادا کر دیا.
آپ بھی سوال کریں اور اپنی رائے دیں, ہم اسے اتوار کو سیروین اور پیر کو جہاں نما میں نشر کرتے ہیں.
پاکستان میں ہمارا پتا ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد, بھارت میں ہمارا پتا ہے پوسٹ باکس 3035 دہلی, اور ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے urdu@bbc.co.uk.
شاپارہ سلیم اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
کھیلوں کی خبریں سنیے منا رانا سے.
عالمی تنظیم فیفا کے صدر سیپ بلیٹر نے کہا ہے کہ وہ برازیل میں آئندہ ہفتے شروع ہونے والے عالمی فٹ بال کپ کی کامیابی کے لیے پر اعتماد ہیں. فیفا کے صدر نے برازیل کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس عالمی کپ کو کامیاب بنانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں. انہوں نے یہ بات کل ساؤ پاؤلو شہر میں میٹرو کے کارکنوں کی ہڑتال کی وجہ سے ہونے والی ٹریفک جام سے نکلنے کے بعد کہی. ساؤ پاؤلو میں برازیل اور کروشیا کے درمیان عالمی کپ کا ابتدائی میچ کھیلا جائے گا. حالیہ احتجاج برازیل میں ہونے والے عالمی فٹ بال کپ کے لیے ایک نیا دھچکا ہے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی جاری کردہ تازہ رینکی کے مطابق انگلینڈ برازیل میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ کے سب سے سخت گروپ میں ہے. انگلش ٹیم اس وقت عالمی درجہ بندی میں 10th نمبر پر ہے, اور ورلڈ کپ میں اسے گروپ ڈی میں یوروگوئے, اٹلی اور کوسٹاریکا کے ساتھ رکھا گیا ہے. ان ٹیموں میں سے یوروگوئے 7th, اٹلی 9th اور کوسٹاریکا 28th درجے کی ٹیم ہے. ورلڈ کپ میں انگلش ٹیم کا گروپ وہ واحد گروپ ہے جس میں درجہ بندی کی 10 بہترین ٹیموں میں سے 3 شامل ہیں. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے اسٹرائکر وین رونی نے مانچسٹر یونائیٹڈ کے اپنے سابق ساتھی پال اسکولز کی جانب سے کی گئی اس تنقید پر کہ وین رونی فٹ بال میں اپنا عروج گزار چکے ہیں کہا کہ انہیں اسکولز کی تنقید کی پرواہ نہیں کیونکہ وہ کافی عرصے سے اکٹھے نہیں کھیلے. پرتگال کے فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کے جرمنی کے خلاف پہلے میچ میں شرکت غیر یقینی ہے کیونکہ پرتگال کے کوچ پولو بینٹو یہ بتانے سے انکاری ہیں کہ رونالڈو کب تک فٹ ہو جائیں گے. فرینچ اوپن میں خواتین سنگل مقابلوں کا فائنل رومانیا کی سیمونا ہالپ اور روس کی ماریا شیراپووا کے درمیان ہوگا. سیمونا نے سیمی فائنل میں اینڈریا پیٹکوویچ کو سٹریٹ سیٹس میں ہرایا, جبکہ شیراپووا نے اوینی بوشٹ کو 1-2 سے شکست دی. ہاکی ورلڈ کپ میں آج جرمنی کی ٹیم ہالینڈ کا سامنا کرے گی. ارجنٹینا سے اپسٹ شکست کے بعد جرمنی کے لیے یہ میچ جیتنا کافی اہم ہے. کل گروپ اے کے مقابلوں میں انگلینڈ نے ملائیشیا کو 2-0 سے مات دی. آسٹریلیا نے بیلجیم کو 3-1 سے ہرایا, جبکہ بھارت اور اسپین کا میچ 1-1 سے برابر رہا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی منا رانا سے. انڈیا کے شہر پونے میں ہندو شدت پسندوں کے ہاتھوں ایک مسلمان نوجوان کے قتل کے بعد سے یہ مطالبہ اب شدت اختیار کر رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی دو ٹوک الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کریں. اس خبر کی تفصیل سنیے گا سیربین کے اگلے حصے میں, لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے احمد رضا سے.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا کی جانب سے وزارت دفاع کی شکایت پر جیو نیوز کا لائسنس عارضی طور پر معطل کیے جانے کے بعد جیو ٹی وی اسکرین سے غائب ہو گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جیو نیوز کے خلاف کارروائی کو اظہار رائے اور صحافت کی آزادی پر سیاسی حملہ کہا ہے. لندن میں حکام کے مطابق منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو اسپتال سے دوبارہ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. بلوچستان کے ضلعوں کیچ اور قلاس سے تین افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. کابل میں افغان صدارتی انتخاب کے سرکردہ امیدوار عبداللہ عبداللہ ایک خودکش بم حملے میں بال بال بچے ہیں. اور سائنسدانوں نے انسانی جسم کے اس نظام کا پتہ چلا لیا ہے جس کے ذریعے رات کی اچھی بھرپور نیند سیکھنے کی صلاحیت اور یادداشت کو بہتر بناتی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سرمینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ڈاکٹروں کی امریکہ میں تنظیم نے حکومت پاکستان کی توجہ اس بات پر دلوائی ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹروں کو نشانہ بنا کر قتل کرنے کا سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ قاتلوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی. چار ہی روز قبل دل کے امراض کے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر مہدی علی کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ان کی بیوی اور بچے کے سامنے ہلاک کر دیا تھا. وہ امریکہ سے کچھ عرصے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کو بھیجے گئے خط میں تنظیم نے کہا ہے کہ ان واقعات سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی منافرت اور فرقہ واریت ظاہر ہوتی ہے. میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج الامنائی ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر عمر علی سے اس بیان کے بارے میں بات کی اور پوچھا کہ ڈاکٹر سمیت پروفیشنل افراد کو نشانہ بنا کر قتل کرنے کا سلسلہ تو 10 سال سے جاری ہے, تنظیم کو اب اس کا خیال کیوں آیا ہے؟
یہ ڈاکٹروں کے قتل عام کا معاملہ اب اتنا بگڑ چکا ہے کہ ظاہر ہے اس چیز کا احساس سب کو ہے یہاں پہ کہ چاہے وہ کسی بھی سیاسی نظریے سے وابستہ ہوں وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کو اب اس پر انہیں کوئی اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. پاکستانی ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈاکٹروں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایک پاکستان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان اگر ایک جدید ملک کے طور پر اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے تو یہ کسی معاشرے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں اس قسم کی کیمپین چل رہی ہو. اس طرح سے جو لوگ علمی طور پر پرومیننٹ ہیں, سب سے زیادہ کمیونٹی میں ان کا مقام ہے, ان کو قتل کر کے اور ان کو اس ملک سے بھگایا جا رہا ہو تو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟
چلیں, آپ نے آپ کی تنظیم نے آواز اٹھائی ہے لیکن ساتھ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے پیچھے ہیں, ذمہ دار ہیں, تنظیمیں ہیں, افراد ہیں, ان کو کھلی چھوٹ ہے اور وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, اپنی زندگی بسر کرتے ہیں آرام سے, تو وہ جو ایک امپیونٹی ہے وہ آپ کے خیال میں اس محض امریکی دباؤ سے وہ ختم ہو سکتی؟
نہیں, امریکی دباؤ سے تو ختم نہیں ہوگی, لیکن ہمارا کم سے مقصد یہ ہے کہ اس دباؤ میں پاکستانی عوام اس میں شامل ہوں گی. پاکستانی ڈاکٹر خود ظاہر ہے پاکستان کے اشرافیہ کا ایک حصہ ہیں, وہ سب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو شاید اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو کہ کوئی چھوٹا سا رول یہ چیز بھی پلے کرے گی اس چیز کے اندر کہ حکومت پر اور سیاسی جماعتوں پر, فوج پر کچھ پریشر ڈالا جائے کہ آپ اس کم از کم چیز کو مزید برداشت نہیں کریں.
اچھا ڈاکٹر عمر علی, آپ لوگوں کی ڈاکٹروں کی ایک بڑی تنظیم ہے امریکہ میں اور کینیڈا میں غالباً, وہ جو اپنا کہلاتی ہے,
اپنا کے نام سے,
آپ کی کیا کوشش ہوگی کہ اپنا بھی اس طرح کا ایک بیان جاری کرے اس سلسلے میں؟
جی, اپنا نے ایکچولی بیان جاری کیا ہے. اپنا کے صدر کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور میں نے اسے کم از کم ای میل میں دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی اس کی کچھ نہ کچھ تشہیر کی ہے. شاید وہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا, میڈیا میں اس کا ذکر اتنا نہیں ہوا, لیکن اپنا نے بھی ایک پاکستانی سفیر کو خط بھی لکھا ہے, اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اپنا June 10 or 11 کو ان کی میٹنگ ہے, وہ کانگریس کے سامنے جائیں گے, ان کی ایک باقاعدہ ڈیلیگیشن کانگریس کے سامنے جائے گی اور وہ سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھائیں گے وہاں پہ کہ پاکستان میں یہ جو ڈاکٹروں کا قتل عام ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
یہ تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے الامنائی ایسوسی ایشن امریکہ میں الامنائی ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر عمر علی. اور آئیے اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں مغربی شہر پونے میں ہندو شدت پسندوں کے ہاتھوں ایک مسلمان نوجوان کے قتل کے بعد اب یہ مطالبہ شدت اختیار کر رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی دو ٹوک الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کریں تاکہ شدت پسند عناصر کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ بی جے پی کی حکومت آنے سے وہ اقلیتوں کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس واقعے پر اخبارات اور ٹی وی پر بحث مباحثے جاری ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ اگر فوری اور سخت کارروائی نہ کی گئی تو اس کے خطرناک مضمرات ہو سکتے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
محسن صادق شیخ کی عمر 28 سال تھی اور انہیں پونے میں فرقہ وارانہ تشدد کے دوران پیر کی شام مبینہ طور پر شدت پسند تنظیم ہندو راشٹر سینا کے کارکنوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اور رات کا کھانا کھا کر گھر لوٹ رہے تھے کہ انہیں تقریباً 30 حملہ آوروں نے گھیر لیا۔ عین شاہدوں کے مطابق یہ نوجوان موٹر سائیکلوں پر سوار تھے،
اپنے گھر کے طرف جاتے جا رہا تھا، ادھر سے 10-12 گاڑی پر سوار، ایک گاڑی پر تین تین لوگ تھے، وہ لوگوں نے آیا اور اتر کے اس کو لے مار پیٹ کیا، اس کو بہت مارنے کے بعد وہ زخمی حالت میں نیچے پڑا اور اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
پولیس کے مطابق اس سلسلے میں تنظیم کے 17 کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے شیو سینا کے سربراہ بال ٹھاکرے اور شیواجی مہاراج کی کچھ تصویروں میں قابل اعتراض تبدیلیاں کرنے کے بعد انہیں فیس بک پر ڈالا تھا۔ ہندو راشٹر سینا کے یہ مبینہ کارکن انہی تصویروں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت نے اس سلسلے میں ریاستی حکومت سے رپورٹ طلب کی ہے، لیکن یہ مطالبہ تیزی سے شدت اختیار کر رہا ہے کہ خود وزیر اعظم نریندر مودی یہ واضح پیغام دیں کہ اس طرح کے واقعات برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ تجزیہ نگار اور بی جے پی کے سابق لیڈر سدھیندر کلکرنی مانتے ہیں کہ وزیر اعظم کو واضح الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے۔
یہ ایک فرنج آرگنائزیشن ہے، لیکن فرنج آرگنائزیشنز بھی بہت خطرناک کام کر سکتے ہیں۔ دیش کے لیے یہ ایک خطرے کی ایک سوچنا ہے، اٹس این الارم بیل، تو اس لیے اس کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے کاروائی ہونی چاہیے۔
کئی اخبارات نے بھی اپنے اداریوں میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کا کہنا ہے کہ محسن شیخ کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں تھا، وفاقی حکومت کو فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ملزمان کو سخت سزا ملے۔ محسن کو قتل کرنے کے بعد حملہ آوروں نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایس ایم ایس پیغام بھیجا جس میں لکھا گیا تھا کہ پہلی وکٹ گر گئی ہے۔ اخبار کے مطابق اس پیغام سے لگتا ہے کہ حملہ آور اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مرکز میں بی جے پی کی حکومت بن جانے کے بعد وہ اقلیتوں کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ سدھیندر کلکرنی۔
اور یدی پرسپشن یہ بنا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی غلط ہوگا، اور پرسپشن یہ بنا مسلمانوں میں کہ اب ہمیں کوئی سرکشا نہیں ہے اس نئے گورنمنٹ میں، وہ بھی غلط ہوگا۔
اخبار ٹائمز آف انڈیا کا بھی مطالبہ ہے کہ خود وزیر اعظم کو محسن شیخ کے قتل کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ اگرچہ پیر کا ہے، لیکن ابھی تک بی جے پی کی اعلی قیادت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، اور کانگریس کی مشکل یہ ہے کہ ریاست میں خود اس کی اپنی حکومت ہے اور آئین کے تحت امن و قانون کی ذمہ داری ریاستی حکومتوں کے دائرہ اختیار میں ہی آتی ہے۔ کانگریس کے ترجمان ششی تھرور۔
کہ پونے میں جو ایک مسلم آئی ٹی پروفیشنل کا جو ہتیا ہوا، یہ جو ایٹموسفیئر، یہ جو واتاورن ان کے من میں جو آیا ہوا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی یہ جو سندیش ہم دلی میں سن رہے ہیں، یہ ہر جگہ بھی پہنچنا چاہیے۔
حالیہ پارلیمانی انتخابات کے دوران اور پھر بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد بہت سے لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ پارٹی کی کامیابی سے شدت پسند عناصر کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں۔ ریاستی حکومت کا تو دعویٰ ہے کہ اس نے بروقت کارروائی کر کے صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچایا، لیکن نگاہیں اس بات پر ہیں کہ خود وزیر اعظم نریندر مودی کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
ادھر افغانستان میں صدارتی الیکشن کے اہم امیدوار ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ آج کابل میں اپنے قافلے پر ہونے والے خود کش بم دھماکے میں بال بال بچے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلسے میں ہونے والے اس دھماکے میں دو شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں ان کے کچھ محافظ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے حملے کے فوراً بعد ٹی وی پر آ کے اپنے حامیوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اگلے ہفتے ہوگا۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان کئی مرتبہ اس انتخابی مہم کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے حملے کے بعد موقع کے کس طرح کا منظر ہے۔ ادھر پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور نے افغانستان میں نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد کی ممکنہ متبادل پالیسی پر بحث کی کئی گھنٹے جاری رکھی اور اس بات پر الجھی رہی کہ افغانستان کے آئندہ 6 انتہائی اہم ماہ میں چپ چاپ بیٹھے رہنا چاہیے یا امن کوششوں کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید بھی اسی سماعت میں موجود تھے۔
جنوبی ایشیا خصوصاً افغانستان کے لیے اس اہم موڑ پر سینٹ کی اس نشست کے انعقاد کے وقت کو تمام شرکا نے انتہائی موضوع قرار دیا۔ سینیٹر حاجی محمد عدیل کی صدارت میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس سماعت میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، خالد عزیز، قاضی ہمایوں اور سلیم صافی جیسے ماہرین نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا، لیکن امریکہ اور برطانیہ میں سابق سفیر ملیحہ لودھی کا اصرار تھا کہ اس سے بھی زیادہ کھل کر بات بند کمرے اور محدود تعداد میں لوگوں کی موجودگی میں کی جا سکتی تھی۔
میں اس بات کی دائیں ہوں کہ کئی باتیں عوامی سطح پر ہونی چاہیے، لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ کئی باتیں چھوٹے کمروں اور محدود تعداد میں لوگوں کی موجودگی میں ہی کی جانی چاہیے۔
ملیحہ لودھی نے علاقائی تبدیلیوں کے تناظر میں پاکستان کے لیے تین پہلوؤں کو توجہ طلب قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا،
معلوم سے نامعلوم زیادہ ہیں، خطے کی صورتحال کیا کروٹ لیتی ہے یہ غیر یقینی ہے۔ ان غیر یقینی حالات میں پاکستان نتائج کے بارے میں رائے نہیں قائم کر سکے گا۔ ہمیں اسے تسلیم کرنا ہوگا، اسے خطے میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا، ایسے واقعات کے رد عمل کے طور پر نہیں بلکہ قبل از وقت اقدامات کی پالیسی اپنانی ہوگی۔ اس سب کے لیے ہمیں اپنے گھر کو محفوظ بنانا ہوگا، جس کے لیے کم از کم شدت پسندی کی حد تک اتفاق رائے، پائیدار سیاسی اور فوجی تعلقات اور معیشت کو مستحکم کرنا ہوگا۔
لیکن پاکستان کے ایک متحرک کردار کی مخالفت سابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا خالد عزیز نے بھرپور انداز میں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دوسروں کے گھروں کی صفائی کا خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے۔
ہم اپنے آپ کو کریٹیسائز بھی کریں، اٹس گڈ لوکنگ ایٹ دی میرر، جو کچھ بھی کریں، بٹ وی آر اے سٹرانگ نیشن، وی کین ناٹ بی اگنورڈ۔ وی ہیو اے ویری سٹرانگ ملٹری اینڈ وی ہیو نیوکلیئر ویپنز اینڈ دے میٹر ان دس ورلڈ۔ اگر یہ چیزیں ہم ٹھیک کر لیں اور یہ دوسری ایسٹس بھی ہمارے ساتھ رہیں، ہو کین سٹاپ اس؟ آئی تھنک وی آور سیلوز آر آور سٹاپرز۔
اس بابت انہوں نے پختون معاشرے میں اس شخص کی مثال دی جسے عام طور پر جرگا مار کہا جاتا ہے۔
امن لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے اور پھر اس کی دشمنی ساری عمر چلتی ہے۔ اور افغان کے ساتھ آپ یہ بات کریں گے تو آپ پھنسیں گے۔ سر، آئی تھنک لیٹ اس بی فرینک دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو دی ابیلٹی ٹو ڈو اٹ۔
عوامی سماعت کے دوران کئی موقعوں پر تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ وہاں موجود آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اسد درانی کو خالد عزیز کی باتیں پسند نہیں آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہنے کے بعد اگر وہ آج اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے۔ جواب میں خالد عزیز نے برجستہ کہا کہ شاید اس کی وجہ ان کا کسی فوجی عہدے پر فائز نہ رہنا ہے۔ معروف صحافی سلیم صافی کو خدشہ تھا کہ غیر ملکی انخلا کے بعد افغانستان میں پراکسی وار میں تیزی آئے گی۔
اس وقت تو صرف امریکی گروپ اور اینٹی امریکن گروپ ہے، لیکن افغانستان کے اندر پراکسی وار بہت زوروں پہ ہو جائے گا۔ اس وقت افغانستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور جتنے بھی وارنگ گروپس ہیں، اس میں صرف یہ نہیں امریکہ کے اپنے پراکسیز ہیں، برطانیہ کے اپنے ہیں، ایران کے اپنے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ترکی کے اپنے ہیں، ایک ایک لیڈر کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر خصوصاً عرب دنیا اور ایران کی جنگ جو کہ اس وقت ہمارے ملک میں بھی شدت اختیار کرنے والی ہے، تو اس دوران اس کے لیے ابھی سے تیاری ہو رہی ہے اور افغانستان کے اندر بھی وہ پوری شدت کے ساتھ گرم ہو جائے گا، خصوصاً ایران اور عرب ممالک کی جو پراکسی جائیں گے۔
سینٹ کی سماعت میں پاک افغان سرحد کے ساتھ کیا کیا جائے جیسے اہم موضوع پر بھی بات ہوئی۔ سینیٹر حاجی محمد عدیل،
یہ آلات کا جبر ہے کہ یہ لائن وہاں بنائی گئی، اب اس کو ہم مانتے ہیں اور بغیر پاسپورٹ ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتے ہیں۔
باڑ لگانے کی تجویز پر اسد درانی کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہاں استعمال شدہ سریے کی وہ ایک دکان کھولنا پسند کریں گے تاکہ اربوں کما سکیں، یعنی ان کا کہنا تھا یہ تجویز عمل درآمد کے قابل نہیں ہے۔ پالیسی ایکسپرٹ اسفندیار خان نے سرحد کی نگرانی سے متعلق سوال اٹھاتے کہا،
یہ سوال ضرور پوچھنے کا ہے کہ کیا بارڈر سیکیورٹی امپروو کرنے سے اور صرف پاسپورٹ ہولڈرز کو موومنٹ الاؤ کرنے سے اس میں کیا بارڈر فینسنگ سے اگر ہم کنٹرول میکانزمز لے آئیں، جس کی کوششیں پاسٹ میں ہو چکی تھیں، تو کیا وہ نیٹو تھا جس نے اپوز کی، افغان گورنمنٹ تھی اس نے اپوز کی تھی، یا خیبر پختونخوا کی عوام تھی پرٹیکولر جو اپوز کر رہی تھی، یا فاٹا کی عوام تھی جن کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ڈیوائڈیڈ کمیونٹیز ہیں آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر جن کو بہت لوگ اس علاقے میں مانتے ہی نہیں ہیں، تو کیا اس سے سیکیورٹی کے اقدامات اچھے ہو جائیں گے؟ کیا ہماری بارڈر گڈ پریکٹسز سے، گڈ بارڈر مینجمنٹ سے ان ایشوز کی کوئی ریزولوشن ہو سکے گی؟ کیا اس وقت یہ کنسنسس پاکستان میں موجود ہے کہ ہم بارڈر کو زیادہ بہتر طریقے سے مینج کریں؟
پاک افغان سرحد کی بہتر نگرانی یقیناً ضروری عمل ہے جس پر شاید ہی دو رائے ہوں، لیکن پاکستان کے پالیسی ساز اداروں نے اصل فیصلہ یہی کرنا ہے کہ افغانستان کی بابت اس کا متحرک رہنا بہتر ہے یا نہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ میں 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، تفصیل آگے چل کر سنیے گا۔
سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شہبار سلیم، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
پروگرام آپ کا خط ملا میں ایک صاحب نے پہلے تو مصرع داغا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا، اور پھر کہا کہ جب تک معاشرے کے سکہ رائج الوقت کا خاتمہ نہیں ہوتا، مثبت تبدیلی کی امید رکھنا ہے احمقوں کی جنت میں رہنا۔
محمد طفیل کہتے ہیں، یہود النصارہ کے بارے میں آپ نے دفاعی کالم لکھ کر مغربی آقاؤں کا حق نمک ادا کر دیا۔
آپ بھی سوال کریں اور اپنی رائے دیں، ہم اسے اتوار کو سہروین اور پیر کو جہانما میں نشر کرتے ہیں۔
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد، بھارت میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3035 دہلی، اور ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے urdu@bbc.co.uk۔
شاپارہ سلیم اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ اور ضلع قلات سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، جبکہ فائرنگ کے ایک واقعے میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ جرگہ لگ بھگ 60 سے 70 قبائلی رہنماؤں پر مشتمل تھا۔ اس جرگے کی سربراہی اہم قبائلی رہنما فقیر اے پی کے جانشین حاجی شیر محمد کر رہے تھے، جبکہ جرگے میں رکن قومی اسمبلی اور دیگر اہم قبائلی رہنما۔
معاف کیجیے گا، اب چلتے ہیں اس رپورٹ کی جانب کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ اور ضلع قلات سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ محمد کاظم،
ان میں سے 2 افراد کی لاشیں ضلع قلات کے علاقے سے ملی ہیں۔ قلات انتظامیہ کے ایک اہلکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ دونوں افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، جہاں ان میں سے ایک کی شناخت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ دونوں افراد کو ہلاک کیے جانے کے محرکات تال معلوم نہیں ہو سکے، تاہم اہلکار نے شبے کا اظہار کیا کہ کارروائی کسی مسلح تنظیم کی ہو سکتی ہے۔ تال دونوں افراد کی ہلاکت کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ تیسری لاش ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ سے ملی ہے۔ لیویز فورس کے اہلکار نے بتایا کہ ہلاک کیا جانے والا شخص پیشے کے لحاظ سے ٹیچر تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ مقتول 2 روز قبل اپنے گھر سے شکار کے لیے پہاڑی علاقے میں گیا تھا، جہاں نامعلوم مسلح افراد نے ان کو 7-8 گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا۔ ایک اور واقعے میں ضلع کیچی کے علاقے بلیدا میں آج نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کیچ میں لیویز فورس کے اہلکار کے مطابق دونوں افراد بلیدا میں ایک گاڑی کے پاس کھڑے تھے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح افراد آئے اور ان پر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دونوں افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب ضلع کولو میں کلد مسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے کولو اور کان کے درمیان سیکورٹی فورسز کے ایک قافلے پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
اب سنیے کھیل کے میدان سے۔
flexing their muscles. Ronaldo delivers, Van Marwijk absolutely furious.
Cricket board ke haath mein hai. Jo mere liye important cheez hai wo ye hai ki main fit rahun.
Forehand again and into the net goes Monfils. Murray is through to the semi-finals.
Butler was out of his ground. He's appealed. Has there been a warning before?
Waka waka ke baad ab la la la. Football ka aalami mela Brazil mein lekin josh o kharosh duniya bhar mein. مصباح الحق کا جانشین کون اور بٹلر کے رن آؤٹ پر ہنگامہ کیوں؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. فٹ بال کا عالمی کپ اب صرف 6 دن کی دوری پر ہے. مطلب یہ کہ دنیا بھر کے کونے کونے میں موجود فٹ بال کے چاہنے والوں کا انتظار ختم ہونے کو ہے اور وہ ایک ہفتے کے بعد اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے وقت نکال کر پورے 1 مہینے تک عالمی کپ سے جڑنے والے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ برازیل پہنچ کر عالمی کپ کے ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہوں گے وہ تو ہیں ہی خوش قسمت, لیکن کم وہ بھی نہیں جو جہاں بھی ہیں وہیں انہیں ٹی وی اسکرین پر برازیل کے عالمی میلے کے اہم مناظر دیکھنے کو ملیں گے. Precious heart, you feel it, you got it all, believe it, when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, time it up, it up, time got it work, cause this is Africa. 4 سال پہلے فٹ بال کی دنیا میں واقع واقع کی گونج تھی. شکیرا اب بھی چھائی ہوئی ہیں لیکن نئے بول نئے انداز کے ساتھ. برازیل میں ہونے والے اس عالمی کپ میں 32 ٹیمیں شامل ہیں. ان میں سے کچھ ٹیمیں اپنے شاندار ریکارڈ اور اپنے بہترین کھلاڑیوں کی وجہ سے دوسروں پر فوقیت رکھتی ہیں. ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے ان ٹیموں اور ان کے حرفن مولا کھلاڑیوں پر نظر ڈالی ہے.
برازیل عالمی کپ فٹ بال کا میزبان ہے اور اسے 1-2 نہیں بلکہ 5 مرتبہ یعنی سب سے زیادہ بار عالمی کپ جیتنے کا اعزاز حاصل ہے. اور ایک بار پھر جبکہ فٹ بال کی عالمی برات برازیل میں آ رہی ہے تو لوگوں کا جوش و خروش بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہاں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں لیکن برازیل والوں کو پتا ہے کہ ایک بار پھر بازی مار لے جانے کا سنہری موقع انہی کے پاس ہے. برازیل نے آخری بار یہ ورلڈ کپ سن 2002 میں جیتا تھا. برازیلین ٹیم عالمی کپ کے گروپ اے میں ہے اور ورلڈ کپ کی پہلی دھائیں دھائیں وہی شروع کرے گا 12 جون کو کروشیا کے خلاف اپنے میچ سے. 22 سالہ نیمار اس وقت بجا طور پر ورلڈ کپ کے پن اپ یا کہیے پوسٹر بوائے بنے ہوئے ہیں. نیمار نے گزشتہ سال 49 ملین پاؤنڈ کے چھت پھاڑ معاوضے پر بارسلونا میں شمولیت اختیار کی ہے. برازیل کے مینیجر لوئس فلپ اسکولاری کہتے ہیں کہ نیمار پر ہی کیا تکیا, 21 سالہ برنارڈ پہ بھی نظر رکھیے, وہ بھی میدان مار کھلاڑی ہیں. گروپ بی میں موجود عالمی چیمپئن اسپین اس بار بھی چمکتی ٹرافی پر نظریں ٹکائے بیٹھا ہے. سرجیو راموس, آندریز انیستا, جابی الونسو, یوان میٹا اور ڈیوڈ سلوا کسی بھی ٹیم کا سکون تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیکن 25 سالہ ڈیاگو کوسٹا سب کی توجہ کا مرکز ہوں گے. ممکن ہے برازیلی شائقین کے کڑوے کسیلے فکروں کا انہیں سامنا ہو کیونکہ انہوں نے آبائی ملک برازیل کے بجائے اسپین سے کھیلنا کو ترجیح دی ہے. اچھا ہالینڈ کی بات کریں, اس کی ٹیم آرین رابن, ویزلے شنائیڈر اور رابن وین پرسی سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے. آئیوری کوسٹ بھی یاہیا تورے, کولو تورے, سولومن کالو اور ڈیڈر ڈروگبا کا تان توڑا لے کر برازیل پہنچی اور کہتی ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں بلکہ پارٹی میں گیٹ کریشر کے طور پر آنے کے لیے تو ہم بھی تیار ہیں. یوروگوئے کی ٹیم جب جب میدان میں اترے گی وہ جیت کے لیے لوئس سوارس کی طرف دیکھے گی جو اپنے ملک کی طرف سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں. اس بار انگلش پریمیئر لیگ میں سوارس کا جادو سر چڑھ کر نہیں بلکہ آسمان پر جا کر بولا ہے, جس کے بعد ان سے توقعات بڑھ گئی ہیں. لیکن سوارس کی فٹنس پر سوالیہ نشان لگا ہے. انگلینڈ والے ایک بار پھر وین رونی کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کا یہ 3rd ورلڈ کپ ہے. پچھلے 2 میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے لیکن کوالیفائنگ راؤنڈز اور پریمیئر لیگ میں ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ اس بار صورتحال مختلف ہوگی اور وہ کچھ کر دکھائیں گے. اٹلی اگرچہ عالمی کپ کی سیڈڈ ٹیموں میں شامل نہیں لیکن وہ ایک سخت جان حریف کے طور پر پہچانی جاتی رہی ہے. اگر ماریو بیلوٹیلی نے اپنے غصے پر قابو رکھا تو پھر حریف کھلاڑیوں کو انہیں قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے جب بھی گول کیا اٹلی کی ٹیم میچ نہیں ہاری. ارجنٹینا کے ترکش میں سرجیو اگیرو, اینجل ڈی ماریا اور گونزالو جیسے مہلک تیر موجود ہیں لیکن سب کچھ لائنل میسی کے بغیر ادھورا رہے گا. اپنے ملک کی کپتانی ملنے کے بعد وہ 21 میچوں میں 20 گول کر چکے ہیں لیکن عالمی کپ میں ان کے چھا جانے کا سب کو انتظار ہے. جرمنی کی موجودہ ٹیم میں فارورڈ جیسی سوچ کے حامل مڈ فیلڈرز موجود ہیں جو کسی بھی مینیجر کے لیے تقویت کا باعث ہوتے ہیں لیکن اسی موجودہ ٹیم کے دفاع پر بھی ماہرین نے تنقید کی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جرمنی ورلڈ کپ میں آگے جانے والی ٹیموں میں ایک ہوگا. اور آخر میں ذکر اس بیش قیمت کھلاڑی کا جو پہلے کی طرح نہ سیاہ موتی ہے اور نہ ہی ہینڈ آف گاڈ میراڈونا, بلکہ وہ اپنا تعارف آپ ہی ہے. یہ ہیں کرسٹیانو رونالڈو. کرسٹیانو رونالڈو کی سویڈن کے خلاف پلے آف میں ہیٹرک پرتگال کو ورلڈ کپ میں لے آئی ہے, لیکن میسی اور رونی کی طرح رونالڈو کو بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ عالمی کپ میں وہی کچھ کر سکتے ہیں جو وہ پریمیئر لیگ, اسپینش لیگ اور چیمپئنز لیگ میں کرتے آئے ہیں.
مصباح الحق جب سے کپتان بنے ہیں کئی سابق کھلاڑیوں, صحافیوں اور مبصرین کو اعتراض ہی رہا ہے کہ مصباح الحق کو کپتانی کیوں دی گئی ہے, اور اگر ایسا ہو ہی گیا ہے تو انہیں کب کپتانی سے ہٹا کر کسی دوسرے کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی. مصباح الحق سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سمر کیمپ کے موقع پر بھی یہی سوال کیا گیا کہ آپ مستقبل میں کس کھلاڑی کو کپتان کے طور پر دیکھ رہے ہیں. مصباح الحق جو اس طرح کے سوالوں کے عادی ہو چکے ہیں, ان کا جواب سیدھا سادہ تھا.
یہ بات نہیں ہے کہ جی پلیئرز ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ کپتان نہیں دے سکتے ہیں. کافی پلیئرز ہیں آپ کے سامنے ہیں. اظہر علی ابھی ریسنٹلی کر رہا ہے, ڈپارٹمنٹ کی بھی کپتانی کر رہا ہے, اور عمر اکمل نے بھی کی ہے, ڈپارٹمنٹ کی کپتانی کر رہا ہے. جب یہ ایکسپیرینس لیں گے اور فیوچر میں جائیں گے اور آٹومیٹکلی جب ان پہ ذمہ داری پڑے گی تو آپ کسی بھی پلیئر پہ یہ ریسپانسبلٹی ڈال سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بورڈ یا آپ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو تھوڑی بہت بات کرنی چاہیے اور کانفیڈینس دینا چاہیے. جس بھی پلیئر کو گروم کرنا ہے, جس بھی پلیئر کو فیوچر میں آپ نے اس لیول پہ لے کے آنا ہے, آئی تھنک جتنے بھی پلیئر ہیں یہ ینگسٹرز ہیں, ان میں ابلٹی ہے, گیم کو سمجھتے ہیں, محنتی ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, تو فیوچر میں آپ کو ٹائم لگتا ہے.
پھر یہ سوال بھی کیا گیا کہ شاہد آفریدی نے ایک مرتبہ پھر کپتانی کی خواہش ظاہر کر دی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب پھر کسی لگی لپٹی کے بغیر یوں آیا.
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ کرکٹ بورڈ کے ہاتھ میں ہے. جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں فٹ رہوں, میں اپنی اچھی سے اچھی پرفارمنس دوں, اور میرا فوکس بالکل اسی چیز پہ ہے کہ میں نے پرفارم کس طرح کرنا ہے, اپنی بیسٹ ابلٹی کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کو دینا ہے, اور اسی کی میں کوشش کر رہا ہوں. باقی جو چیزیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور نہ کبھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں.
مصباح الحق کو ایک مرتبہ پھر کوچ وقار یونس کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو لوگ مصباح الحق کو کپتان دیکھنا نہیں چاہتے انہیں وقار یونس بھی کھٹکتے ہیں, لیکن مصباح الحق کو وقار یونس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہے.
دیکھیں ان کی بہت لائلٹی ہے پاکستان کے ساتھ. لاسٹ ٹائم بھی جب وہ کوچ تھے تو پاکستان ٹیم نے بڑی زبردست پرفارمنسز دی, اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, کافی ینگسٹرز, اظہر علی آیا, اسد شفیق اور ینگسٹرز آئے کافی, جنہوں نے پاکستان ٹیم میں جگہ بھی بنائی. تو آئی تھنک انہوں نے جو بھی کام کیا ہے پاکستان ٹیم کی پرفارمنسز کے حوالے سے بھی اور انڈیویجلی پلیئرز کو بنانے میں بھی, وہ کافی زبردست رہی ہیں.
Still match point Murray, backhand return. Monfils winds up with the forehand as Murray is there with the forehand again and into the net goes Monfils. Murray is through to the semi-finals.
سال کے دوسرے گرینڈ سلیم ایونٹ فرینچ اوپن میں بات سیمی فائنل تک آ پہنچی ہے. مردوں کے مقابلوں میں رافیل نڈال کو اینڈی مرے کا سامنا ہے, اور نوویک جوکووچ کھیلیں گے ارنسٹ گلبس سے. خواتین مقابلوں میں کینیڈا کی 20 سالہ یوجینی بوچارڈ کی نظریں لگی ہوئی ہیں اپنے پہلے فائنل پر. سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ہے ماریا شراپووا سے.
Has there been a warning before, Phil Tufnell?
He's run him out.
I would not believe it.
یہ جھلک ہے انگلینڈ کے بیٹس مین بٹلر کے پانچویں ون ڈے میں رن آؤٹ ہونے کی, جو بار بار کریز سے باہر نکل رہے تھے, اور سری لنکن بالر سینا نائکے دو مرتبہ انہیں کہہ چکے تھے کہ بھیا باز رہو ورنہ مفت میں اپنی وکٹ گنوا بیٹھو گے, لیکن بٹلر باز نہ آئے اور سینا نائکے نے تیسری مرتبہ انہیں کریز سے باہر دیکھتے ہی بیلز گرا دی. بٹلر کے اس طرح آؤٹ ہونے پر بعض انگلش سابق کرکٹرز نے کافی شور مچایا اور اسے کھیل کی روح کے منافی قرار دیا, لیکن کچھ آوازیں ایسی بھی تھیں جو سری لنکا کی حمایت میں گونجیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ قاعدے قانون کے مطابق ہوا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں بھی ٹائم آؤٹ ہو جاؤں, مجھے اجازت دیجیے.
یہ تھا ہمارا ہفتے وار فیچر کھیل کے میدان سے, اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھی ہنیا علی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے روتھ ویجوڈ اور اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اب اجازت دیجیے. پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیوں کے لیے چلتے ہیں احمد رضا کے پاس.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا کی جانب سے وزارت دفاع کی شکایت پر جیو نیوز کا لائسنس عارضی طور پر معطل کیے جانے کے بعد جیو نیوز ٹی وی اسکرین سے غائب ہو گیا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جیو نیوز کے خلاف کارروائی کو اظہار رائے اور صحافت کی آزادی پر سیاسی حملہ کہا ہے. لندن میں حکام کے مطابق منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو اسپتال سے دوبارہ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. بلوچستان کے ضلعوں کیچ اور قلعہ سے تین افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. کابل میں افغان صدارتی انتخاب کے سرکردہ امیدوار عبداللہ عبداللہ ایک خودکش بم حملے میں بال بال بچے ہیں. پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی ہے. اور آسٹریلیا کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ آسٹریلوی حکومت اب مشرقی یروشلم کے لیے مقبوضہ کا لفظ استعمال نہیں کرے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.